لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والاكرام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات على محمد وآل محمد. اذان محترم، سالہ گزشتہ کی طرح ایک مرتبہ پھر مہدیہ ہاسٹل کے بچوں کے ساتھ اور ان کے منتظمین کے ساتھ یہ نشست ہے، اور مسلسل یہ ہمارے مہدیہ ہاسٹل کے نونہال سلام اور منقبت اور نوحہ خانی کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ ان کے ٹیچرز کی محنت کے بغیر تو سامنے نہیں آیا، لہذا ان کے بہت ٹیچرز کی کوششوں کو قابل قدر سمجھنا چاہیے، جن کی کوششوں اور زحمتوں سے یہ بچے آپ کے سامنے یہ پرفارم کر رہے ہیں، اور ان تمام کاوشوں کے پیچھے ہمارے حجت الاسلام والمسلمین اغر سید علی مرتضیٰ دہلوی صاحب کی کاوشیں ہیں، جن کے سرپرستی میں یہ پورا ادارہ چل رہا ہے. بہرحال میرے سامنے آغا صاحب بھی تشریف فرما ہے، مہمانان گرامی بھی ہیں، اس سوسائٹی کے کچھ معززین بھی ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ان بچوں سے کروں گا جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس ہاسٹل کے بچے ہیں یا اس محلے کے بچے جمع ہو گئے ہیں. اس لیے بہت آسان، بہت مختصر ایک پیغام سید الشہداء کے شخصیت کے حوالے سے، آپ کے قیام کے حوالے سے، انقلاب کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے. اس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، یہ سورہ ملک کی ابتدائی دو آیتیں ہیں، جن میں خداوند عالم کا ارشاد ہے: تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکتوں والی ہستی، برکتوں والی ذات تو وہ ہے جس کے قبضۂ قدرت میں ملک ہے، اقتدار ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، اور ایک ایسی بادشاہت ہے کہ وہ والا کل شئین قدیر، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. دنیا کے بادشاہ ہر چیز کی قدرت نہیں رکھتے، اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر بھی قدرت نہیں رکھتے، کہ جائے کہ اپنی پوری ریاست پر یا پوری دنیا پر قدرت رکھتے ہیں. اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت کو بھی خلق کیا، اسی نے حیات کو بھی خلق کیا. موت بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، اور حیات بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، اور حیات اور موت کی اس تخلیق کا مقصد یہ ہے: لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اچھے کام کرنے والا کون ہے. وہ العزیز الغفور، وہ عزیز ہے، توانا ہے، قدرت مند ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، نافرمانی پر سزا بھی دے سکتا ہے، جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاف کرنے والا بھی ہے، توانائی رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ تو میں بچوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے جو زندگی اور موت کا یہ نظام بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم اچھے کام کریں۔ اچھے کام کیا ہیں یہ تقریباً ہر آدمی جانتا ہے۔ زیادہ تر اچھائی اور برائی کے بارے میں لوگ واقف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے عربی میں یا قرآن میں، یا ابھی ایک قول بھی یہاں سے پڑھا جا رہا تھا، نیکی کو کہتے ہیں معروف۔ معروف یعنی جانی پہچانی چیز، ہر انسان جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مثلا سچ بولنا اچھی بات ہے، عدل و انصاف کرنا اچھی بات ہے، خوش اخلاقی اچھی چیز ہے، کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر انسان جانتا ہے۔ اور برائی کو کہتے ہیں منکر، برائی کو کہتے ہیں منکر۔ اس سے بھی ہر شخص واقف ہے، لیکن جو شخص یہ برائی انجام دیتا ہے، جو برا کام کرتا ہے، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ اون کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر انسان جانتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور اسی لیے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں، یہ کبھی نہیں کہتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اون نہیں کرتا اس کو، اس کا منکر ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ غلط بات ہے۔ جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ بری بات ہے، اس لیے اون نہیں کرتا، کبھی نہیں کہتا میں ظلم کرتا ہوں، کبھی نہیں کہتا میں جھوٹ بولتا ہوں، کبھی نہیں کہتا میں حسد کرتا ہوں، کبھی نہیں کہتا کہ میں بغض رکھتا ہوں۔ تو زیادہ تر جو نیکیاں اور برائیاں ہیں، زیادہ تر جو اچھائیاں ہیں، خوبیاں اور خامیاں ہیں، انسان ان سے واقف ہے۔ میجر جو اچھائی برائی ہے، جو شخص مثلا رشوت لے رہا ہے، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں؟ کیا اتنا بھولا بھالا ہے، سیدھا سادہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں غلط کام کر رہا ہوں؟ پوچھے یہ رشوت لے رہے ہو، تم شرم نہیں آتی، تمہیں حرام کھا رہے ہو؟ اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، اون نہیں کرے گا، فوراً جسٹیفیکیشن شروع کر دے گا، ارے میری تنخواہ تمہیں پتہ ہے کتنی ہے، میرے ساتھ یہ مجبوریاں ہیں اور میرا گزارا نہیں ہوتا، یعنی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ۔ تو زیادہ تر دیکھیں اچھائی برائی سے ہم واقف ہیں، بس عمل کی بات ہے۔ کچھ ایسا ضرور ہے کہ بعض ایسے معاملات ہیں جو ذرا کلیئر نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی کلیئر ہے اور حرام بھی کلیئر ہے، واضح۔ وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذرا کنفیوژن والی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی دقت کی ضرورت ہے، علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے، پھر کہیں جا کے وہ بات سمجھ میں آتی۔ ورنہ جو میجر حلال و حرام ہیں، عام حلال و حلال و حرام ہیں، ان سے لوگ واقف ہیں۔ بس نیکی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو، جو اللہ نے زندگی اور موت کا ایک نظام بنایا ہے، اس کو اچھائی میں بسر کرے، اچھے کام کرنے کی کوشش کرے اور برے کام سے بچے۔ اتنی سی بات ہے، بہت سارا سی بات۔ اور اگر انسان اچھائی کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، برائی سے بچتا رہے، پھر اس کو خدا سے ملاقات کا خوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہمیں موت کا خوف ہوتا ہے، یہ جو موت کا خوف ہے یہ سب سے بڑا خوف ہے انسان کو، اور بہت سے انسانوں سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں موت کا خوف دلا کر۔ کوئی انسان اس سے کہتا ہے موبائل دے دو، اچھا وہ کہتا ہے کیوں دے دوں، کہتا ہے یہ دیکھ رہے ہو، اچھا وہ گن دکھا دیتا ہے، ٹٹی دکھا دیتا ہے، انسان نکال کے دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں زندگی قیمتی ہے اور موبائل سستا ہے، اس لیے زندگی کو بچا لو اور موبائل کو قربان کر دو۔ کوئی آپ سے کہے موٹر سائیکل دے دو ورنہ گولی مار دوں گا، آپ کہیں گے لے لو یار موٹر سائیکل۔ اگر کوئی، بعض لوگ ریزسٹ بھی کرتے ہیں نا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ مار بھی دیتے ہیں ان کو، لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ریزسٹ کرنے کی، دے دیتے یار موٹر سائیکل، زندگی قیمتی چیز ہے، زندگی ہے تو موٹر سائیکلیں بہت، زندگی ہے تو موبائل بہت، زندگی ہے تو کار بہت، زندگی ہے تو پرس میں نوٹ بہت۔ زندگی بچا لو اور یہ سب چیزیں قربان کر دو، کیونکہ سب چیزیں حقیر ہیں، معمولی ہیں، چھوٹی ہیں۔ और वो जो इंसान छीनने आया है वो मौत से डराता है। फर्ज करें इंसान के दिल से मौत का खौफ निकल जाए। देखिए, मौत से डरने की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मौत के बाद की जो ज़िंदगी है वो हमारे सामने क्लियर नहीं है, वाजह नहीं है, या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मरने के बाद जो ज़िंदगी होगी वो कैसी होगी। बस अगर मरने के बाद की ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर हम मौत से नहीं डरेंगे। अगर हमें पता हो कि वो जो दूसरी ज़िंदगी है वो इस ज़िंदगी से बेहतर है, ख़ास तौर पर मोमिन के लिए, मोमिन के लिए ये जो ज़िंदगी है ये जितनी भी अच्छी हो, इसके साथ दो इश्यूज़ हैं, जितनी भी फैसिलिटी आपको मिल जाए, जितनी भी सहूलत मिल जाए, लेकिन बिलाखिर उनको ख़त्म होना है, हमेशा रहने वाला वाली चीज़ नहीं। और दूसरी बात यह कि ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने बनाई है, दुनिया वाली ज़िंदगी, इसमें इंसान के साथ अच्छाई भी है, बुराई भी है, खुशियाँ भी हैं, गम भी है, टेंशन भी है, मुसीबत भी है, बीमारी भी है, ये सब चीज़ें हर इंसान के साथ हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंसान दुनिया में ऐसा है जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर इंसान के साथ। जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस दुनिया को हम जन्नत बना देंगे, वो बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। ये दुनिया जन्नत बन नहीं सकती, इस काम पे, इस प्रोजेक्ट पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आप ये कहें दुनिया जन्नत बन जाएगी? दुनिया जन्नत बन ही नहीं सकती। दुनिया का फॉर्मेट और है, जन्नत का फॉर्मेट और है, अल्लाह ने ऐसे रखा है। तो दुनिया का फॉर्मेट ये है कि इंसान के साथ खुशियाँ भी हैं और गम भी हैं, सेहत है तो बीमारी भी है, नेमतें हैं तो मुसीबतें भी हैं, ये सब चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों के दरमियान यही तो आजमाइश का ज़रिया है, लियब्लुवकुम, वो आजमाना चाहता है, वो मालूम करना चाहता है, वो चेक करना चाहता है कि तुम में से अच्छे काम करने वाला कौन है। तो ये हमेशा कायम रहने वाली नहीं है, और यहाँ पर खैर और शर दोनों का सामना इंसान को करना होगा, हर इंसान को। आखिरत ऐसा नहीं है, आखिरत मोमिन के लिए ऐसी है कि वल आखिरतो खैरूँ व अबका, आखिरत मोमिन के लिए खैर ही खैर है, खैर ही खैर है, और बाकी रहने वाली अबका, खैर ही खैर है और बाकी रहने वाली। बस अगर आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम मौत से बेखौफ हो जाएंगे, बल्कि जल्दी करेंगे कि जल्दी हम उस मकाम पर फायज हो जाएं। एक तो वजह यह है कि आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, दूसरी वजह यह है कि वो जो आखिरत के लिए हमने तैयारी की है वो कुछ इस तरह की है कि उसको देख कर डर लगता है। जैसे एक तालिबिल्म है ना, उसको इम्तहान का खौफ होता है। अब इम्तहान का खौफ और मौत का खौफ मिलते जुलते हैं, और दोनों का एक ही हल है, ज़्यादा लंबी बहस ना करूँ मैं, तो दोनों का एक ही सलूशन है, एक लफ्ज़ में है बल्कि, वो है प्रिपरेशन। इम्तहान का खौफ है तो प्रिपरेशन कर लो, तैयारी कर लो, यानी मौत का खौफ है तो प्रिपरेशन कर लो, यानी तैयारी कर लो। यहूदियों के बारे में कहा गया है कि इनसे कहो अगर ये सच्चे हैं तो ये मौत की तमन्ना करें, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़ामतुम अन्नकुम औलियाउलिल्लाहि मिन दूनिन्नास, ये समझते हैं कि हम औलिया अल्लाह हैं और कोई नहीं है, ये अल्लाह के ख़ास हैं, फ़तमन्नबुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो मौत की तमन्ना करें अगर ये सच्चे हैं। मौत एक चेक है, मौत एक टेस्ट है। और फिर आगे ये भी कहा गया है कि वरा तमन्नाउ अबदम बिमा कद्दमत अयदीहिम, ये हरगिज़ हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से जो आगे भेजा है उनको अंदाजा है इनका अंजाम क्या होने वाला है। तो इंसान मौत से डरता है, तो दुनिया भी उसको मौत से डराती है। हमारे एक दोस्त अपने बच्चे को लेकर गए डॉक्टर के पास, तो बच्चा छोटा था, तो डॉक्टर की मेज़ पे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ना, तो वो खेलने लगा, कभी इसको हाथ लगा रहा है, कभी इसको हाथ लगाता है, कभी इसको हाथ लगाता है। अच्छा, डॉक्टर के पास भी टेक्निक होती है। डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन लगा दूंगा मैं तुम्हें, इंजेक्शन से बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि इंजेक्शन से तकलीफ़ होती है, इंजेक्शन से इंसान को थोड़ी तकलीफ़ होती है, बहरहाल बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन मामूली से होती है, बच्चे डरते हैं उससे, इंजेक्शन से। तो डॉक्टर के पास टेक्निक ये है कि बच्चों को वो इंजेक्शन से डराता है। तो इस डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगा दूंगा मैं तुम्हें ताकि बच्चा सीधा हो जाए, बच्चे अक्सर डर जाते हैं इंजेक्शन का नाम सुन के। इस बच्चे ने आस्तीन उल्टी करने का लगाओ इंजेक्शन। अब वो डॉक्टर हक्का बक्का, उसने कहा क्या करूँ मैं, जिस चीज़ का मैं खौफ इसको दिला रहा था ये उससे बाहर निकल चुका है, यही तो टेक्निक थी उसके पास कि इंजेक्शन लगा दूंगा। और इस बच्चे ने कहा लगाओ इंजेक्शन, इसका मतलब ये कि इसने डॉक्टर की टेक्निक को फेल कर दिया। यही देखे दुनिया में होता है, जालिम जाबिर फासिक ख्वाजिर क़ुव्वतें इंसानों को, लीडरों को, कौमों को मौत से डराती हैं, मार देंगे हम तुम्हें। अमेरिका किस चीज़ से डराता है? मौत से डराता है। वो कहते हैं अमेरिका ने हमारे उस ज़माने के सदर को कहा कि हम तुम्हारे मुल्क को स्टोन एज में भेज देंगे, है ना, इस तरह का एक जुमला कि स्टोन एज में भेज देंगे, स्टोन एज पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। तो डर गए लोग, हमारे हुक्मरान डर गए। उन्होंने कहा ठीक है जो आप कहेंगे, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। किस चीज़ से डरे? मौत से डर गए असल में। बस यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू को दूसरे मरहले में ले जाऊं कि ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी है, ये जो सैयद शुहदा की फ़िक्र है, ये जो हम या हुसैन कहते हैं, जो बचपन से अपने बच्चों को हम करबला की कहानी सुनाते हैं, ऐसी शख्सियात के बारे में उनको बताते हैं जो मौत से नहीं डरती। आप जिस किसी को देख लें उठाकर, इमाम हुसैन की बात तो कर ही नहीं रहा मैं, इमाम हुसैन की क्या बात है। उन्होंने तो कह दिया कि इन्नी ला अरा अल मौत इल्ला सादा, मैं मौत को सादत के सिवा कुछ नहीं समझता। यानी वो तो मौत को सादत समझते हैं। वल हयात मा ज़ालिमीन इल्ला बरमा, और ज़ालिमों के साथ ज़िंदगी गुजारने को ज़िल्लत समझता हूँ। इमाम हुसैन तो इस मकाम पर हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो मौत को सादत समझता हूँ और ज़ालिमों के साथ ज़िंदा रहने को ज़िल्लत समझता हूँ। ये तो इमाम हुसैन है। वो लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता हैं, उनको आप देखें, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवान कूफे की तरफ बढ़ रहा था, कूफे में दाखिल तो आप नहीं हो सके, लेकिन उस तरफ जब जा रहे थे, रास्ते में एक मकाम पर आपकी आंख लग गई। जब आप बेदार हुए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए बेदार हुए। करीब ही जनाब अली अकबर मौजूद थे। अब अली अकबर कौन है? अली अकबर वो हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता हैं। बल्कि जनाब अली अकबर के बारे में एक ज़ियारत में कहा गया है, छठे इमाम से ज़ियारत आई है कि अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका यब्नल हसन वल हुसैन। तो उलमा ने उसकी तशरीह की है कि हसन वल हुसैन कहने का मकसद यह है कि जनाब अली अकबर की तरबियत में इमाम हसन ने भी हिस्सा लिया, इमाम हुसैन ने भी हिस्सा लिया। तो जिस जवान की तरबियत में इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे जवानाने जन्नत के सरदारों ने हिस्सा लिया हो, तो उसकी फ़िक्र उस जवान की कैसी होगी। ये हमारा एक आइडियल जवान इस्लाम की निगाह में, अहले बैत की निगाह में। तो जनाब अली अकबर करीब थे, आपने फरमाया कि बाबा जान आपने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये कलमा इस्तरजा क्यों जारी किया। इसको कलमा इस्तरजा भी कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान की आयत है ना, वइज़ा असाबत हुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मुसीबत के वक्त पढ़ते हैं, इसलिए इसको कलमा इस्तरजा भी कहते हैं। तो जनाब अली अकबर ने कहा बाबा जान आपने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये कलमा क्यों जारी किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा जब मेरी आँख लग गई तो मैंने ख्वाब में देखा जैसे कोई ये कह रहा हो कि ये कारवान जो जा रहा है ये अपनी मौत की जानिब बढ़ रहा है, ये कारवान अपनी मौत की जानिब बढ़ रहा है। ये इमाम हुसैन का ख्वाब है, आम इंसान का ख्वाब नहीं। तो जनाब अली अकबर ने एक सवाल किया, सिर्फ इतना पूछा कि बाबा जान क्या हम हक पर नहीं हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाउटफुल थे, नहीं, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से इकरार करवाना चाहते। फरमाया बाबा जान क्या हम हक पर नहीं हैं? कहाँ बेटा, हम हक पर हैं। कहा अगर हम हक पर हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं या मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात जगह में बताया जाता है कि जनाब अली अकबर ने वो जुमला इरशाद फरमाया जो मौला अली का जुमला है कि अगर हम हक पर हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मौत पर जा पड़ें या मौत हम पे आ पड़े। तो अहम तरीन चीज़ क्या? अहम तरीन चीज़ ये है कि हम हक पर हैं। ये जो लोग शहीद हो रहे हैं, जिनको हम शहीद कहते हैं, उनको शहीद क्यों कहते हैं? लफ्ज़ शहीद तो अल्लाह की ये एक सिफत है। लफ्ज़ शहीद का मतलब है गवाह। कुरान में लफ्ज़ शहीद के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अहादीस में हुआ है। लेकिन क्यों हुआ, शहीद क्यों कहते हैं? شہید کا مطلب ہے گواہ. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو شہید ہے نا, اس نے اپنی جان قربان کر کے, اپنا خون دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جس فکر کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس کو اتنا صحیح سمجھتا ہے کہ اس کی گواہی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے. یعنی اپنی جان سے جان دے کے یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں دیکھو اس راستے کو اتنا صحیح سمجھتا ہوں کہ سب سے قیمتی چیز تمہارے نزدیک کیا ہے؟ جان ہے. میں نے کہا نا موبائل دے دو اور جان بچا لو, کار دے دو اور جان بچا لو, تو سب سے قیمتی چیز تمہارے نزدیک جان ہے. میں اپنی اس جان کو قربان کر رہا ہوں اس راستے پر. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس راستے کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں, اس راستے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں, جان سے بھی زیادہ. ایک جملہ امام حسین سے بھی منسوب ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. کچھ لوگوں نے اس جملے پر کچھ اعتراضات بھی کیے, اس بحث میں میں نہیں جا رہا, لیکن اس جملے کا ایک مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بظاہر. کہ فرمایا اگر دین محمد کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلوارو ٹوٹ پڑو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تلوار کے حوالے کر دیں, اس کا مطلب یہ کہ اگر دین کی بقا اس چیز میں ہے کہ میں قتل ہو جاؤں تو میں اس کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں دین کو قیمتی سمجھتا ہوں. میں سب سے قیمتی شے دین کو سمجھتا ہوں جس کے اوپر میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنا گھر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جس چیز کو میں قیمتی سمجھتا ہوں اس کے اوپر قربان کروں گا نا. تو جناب علی اکبر کی فکر دیکھ, جناب قاسم کی فکر, وہ تو آپ کے سنی سنائی ہے, بچے بھی جانتے ہوں گے اس سے. جناب قاسم کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال 14 سال, شاید میکسیمم شاید 15 سال ہو, بنا 13 14 سال. یہ اتنے بچے بیٹھے ہوں گے 13 سال والے 14 سال والے. تو جناب قاسم امام حسین سے پوچھتے ہیں شب عاشور کے, چچا جان کیا میرا نام بھی شہداء کی لسٹ میں موجود ہے؟ اب دیکھیں 13 سال کے ایک بچہ اگر یہ سوال کرے اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے, کس طرح جواب دیا جائے, اور امام حسین کے لیے کتنا مشکل ہے. جناب قاسم جو ہیں وہ امام حسن کے یتیم ہیں, امام حسن کے فرزند ہیں, اور وہ بچہ آ کے پوچھتا ہے, اور امام حسین جانتے ہیں کہ اس بچے کا نام ہے شہداء کی لسٹ میں, کیسے اس کو بتائیں؟ تو ایک سوال کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یعنی تم آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو نا تمہارا نام لسٹ میں ہے یا نہیں ہے شہداء کی, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے موت, جو میدان میں جائے گا واپس نہیں آئے گا. تو اب اتنی بڑی بات کہ میدان میں ایک شخص جائے اپنی جان قربان کر دے, یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے نا, مذاق تو نہیں ہے. تو اس سے پہلے امام حسین پوچھتے ہیں کیف وجدتم الموت, تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ لیکن اگر یہ ڈائلاگ کسی کلاس روم میں ہو اور ٹیچر یہ سوال کر لے اور اسٹوڈنٹ وہی جواب دے رہے جناب قاسم نے دیا, پھر بھی اس کی وہ امپورٹنس نہیں ہوگی. یہ کلاس روم نہیں ہے, یہ میدان کربلا ہے, یہ میدان کربلا ہے, شب عاشور ہے, ہر طرف سے محاصرہ ہو چکا ہے, پانی بند ہے, بچے پیاسے ہیں, خود جناب قاسم پیاسے ہیں, ہے نا, لشکر پہ لشکر آ رہا ہے اور سب دشمن کا لشکر ہے. تو ایسے میں اندازہ ہے ایک شب کی مہلت ملی ہے, وہ شب عبادت کے لیے, دوسرے دن جنگ ہو جائے گی. اندازہ ہے جب جنگ ہوگی تو کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جناب قاسم اتنے بڑے نہیں ہیں, لیکن یہ دیکھ تو رہے ہیں نا ہم دشمن کے نرغے میں گر گئے ہیں. اس موقع پر جو جناب قاسم نے جواب دیا وہ واقعی ریمارکیبل ہے, ہسٹوریکل ہے, کہ جب پوچھا گیا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, فرمایا اہل من اصل, شہد سے زیادہ شیریں. اور دیکھیں فقط زبان سے نہیں کہا, بلکہ دوسرے دن جب جناب قاسم میدان جنگ میں گئے تو جا کے جب حملہ کیا بڑھ کے, تو عمر سعد نے ارزق شامی سے کہا کہ جا کے مقابلہ کر. ارزاق شامی بہت بڑا وہ تھا جنگ کرنے والا. ارزاق شامی نے کہا اس بچے سے میں مقابلہ کروں؟ یہ میری توہین ہے. اپنے بیٹے کو بھیجا, جا تو جا کے مقابلہ کر. ایک بیٹا آیا مارا گیا, دوسرا بیٹا آیا مارا گیا, تیسرا چوتھا, بعض کتابوں میں 4 بیٹے ارزاق شامی کے جب فنار ہو گئے پھر ارزاق شامی خود میدان میں آیا, اور پھر جب مقابلے پہ آیا تو امام حسین نے بھی بیویوں سے کہا کہ اس جوان کے لیے دعا کرو. ہاشمی جوان ہے, ایک کے مقابلے میں ایک سے شکست نہیں ہونی چاہیے. اور جناب قاسم نے ارزق شامی کو فنار کر دیا. یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ عملی طور پر ثابت کیا. بس دو مثالیں میں نے دی, ایک مثال اور دے دوں کہ جو لوگ, یہ تو میں نے ایک مثال دی ان کی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں نا, خانوادہ عصمت و طہارت سے ان کا تعلق ہے. ایک خانوادہ ہے, ایک خاندان ہے جو عیسائی تھا, کرسچن تھا, اور وہ گزر رہا تھا جب امام حسین علیہ السلام آ رہے تھے کربلا کی طرف, راستے میں ملاقات ہو گئی. یہ ہے وہب قلبی. وہب قلبی شادی کر کے اپنی زوجہ کو, اپنی دلہن کو لے کے جا رہے تھے, ساتھ میں والدہ تھیں, اور وہب قلبی سے ملاقات ہوئی امام حسین کی. عیسائی تھے, مسلمان ہو گئے, اور پھر ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی, دلہن بھی مسلمان ہو گئی. یہ تینوں امام حسین کے ساتھ آگے کربلا میں روز عاشور. اب دیکھیں ان کو اسلام قبول کیے ہوئے کتنے دن ہوئے ہوں گے, دو ہفتے ہوئے ہوں گے بس زیادہ. روز عاشور وہب قلبی کی ماں کہتی ہے آ کر, یہ ماں ہے کربلا کی ماں. آج کل ہمارے ایک ویڈیو کلپ چل رہی ہے کسی صاحب کی, جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری عزاداری ہے یہ فقط واقعات اور تاریخ کو دہرانا نہیں ہے, بلکہ ہم اس کی یاد بھی مناتے ہیں جو ان کے دلوں میں حسرتیں تھیں, آرزوئیں تھیں, امنگیں تھیں, ان کی بھی یاد مناتے ہیں. یہ جو ہم مہندی نکالتے ہیں, یہ جو اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو یہ جسٹیفیکیشن دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, یہ بات حقیقت ہے کہ تاریخ کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے ان میں تو تاریخ کے واقعات ہوں گے, اس کے اندر جذبات یا احساسات یا حسرتیں اور آرزوئیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ایک ذاکر کو حق ہے کہ وہ بیان کرے ان جذبات کو, احساسات کو اپنے الفاظ میں. ایک شاعر کو حق ہے کہ وہ شاعری کرے, نوحہ لکھے, مرثیہ لکھے, اور ترجمانی کرے جذبات کی یا احساسات کی یا آرزوؤں اور حسرتوں اور امنگوں کی. صحیح ہے, شاعر کو زیادہ ایڈوانٹیج ہم دیتے ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس شخصیت کے جذبات اور احساسات کی اور حسرتوں اور آرزوؤں کی ترجمانی آپ کرنے جا رہے ہیں, پہلے ان کی صحیح معرفت حاصل کریں. اگر ان کی صحیح معرفت آپ نے حاصل نہیں کی, ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا, تو پھر آپ اس کی صحیح ترجمانی نہیں کریں گے, آپ اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کریں گے. ٹھیک ہے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں, اسی پہ اختتام کروں گا کہ یہ وہب قلبی کی ماں ہے. اس کا تعلق خانوادہ عصمت و طہارت سے نہیں ہے, یہ ابھی ابھی تو کرسچینٹی سے اسلام کی طرف آئی ہے. ماں آ کر کہتی ہے بیٹے کو ساتھ لا کے کہ اس کو اجازت دلواؤ, اس کو اجازت دیں کہ یہ جائے گا اور میدان جنگ میں جا کے جہاد کرے گا, جان قربان کر دے گا ضرورت پڑی تو. امام حسین کہتے ہیں اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, میں اس کو اس طرح اجازت نہیں دوں گا. اس کی زوجہ سے کہو, اس کی دلہن سے کہو کہ وہ اجازت دے گی تو میں اس کو اجازت دوں گا, جاؤ اس سے اجازت لے کر آؤں. وہب قلبی آتے ہیں اپنی دلہن کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ تو دیکھ رہی ہے فرزند رسول دشمن کے نرغے میں گھر چکے ہیں, اور اصحاب جو ہے وہ صبح سے قربانی پیش کر رہے ہیں, اب مجھے بھی چلے جانا چاہیے, مجھے بھی اپنی جان قربان کر دینی چاہیے ان کے اوپر. اور امام حسین نے فرمایا کہ تو اجازت دے گی تو وہ اجازت دیں گے. زوجہ نے کہا کہ میں تو اجازت نہیں دوں گی, چلو حسین کے پاس, میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا تو اجازت نہیں دے گی, اتنے لوگ صبح سے اپنی جان قربان کر رہے ہیں. اس نے کہا امام حسین کے پاس چلو, میں ان سے بات کروں گی. اور پھر بیوی اور وہب دونوں آئے امام حسین کے پاس, آ کے کہنے, بیوی کہنے لگی کہ فرزند رسول آپ نے اس سے کہا ہے کہ مجھ سے اجازت لے, آپ نے کہا تو میں اس کو ایک شرط پہ اجازت دوں گی, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے سامنے مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ قیامت کے دن یہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گا, میرے ساتھ زندگی گزارے گا جنت میں. جب تک یہ وعدہ آپ کے سامنے مجھ سے نہیں کرتا ہے میں اس کو اجازت نہیں دوں گی. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ دو ہفتے ہوئے ہوں گے آئے ہوئے، لیکن آخرت کا کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے، ویژن کتنا کلیئر ہے کہ عورت چاہتی ہے شوہر سے وعدہ لے کہ جب شہدا قیامت کے دن شہدا شفاعت کر سکیں گے، جب شہدا اس مقام پہ فائز ہوں گے، یہ چاہتی ہے اس کو یاد رکھے اس کا شوہر. بس وہب نے، امام حسین نے کہا وعدہ کرو، وہب نے وعدہ کیا، اجازت ملی، میدان میں آئے. ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے خیمے کے دروازے پر، بی بی کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، امام حسین دیکھ رہے ہیں، جناب عباس دیکھ رہے ہیں. وہب مردانہ وار مقابلہ کرتے، لیکن یزیدی لشکر میں یہی تھا، پہلے ایک ون بائی ون مقابلہ ہوتا تھا، ون ٹو ون، پھر پورا لشکر ٹوٹ پڑتا تھا. ظاہر ہے پورا لشکر جب ٹوٹ پڑا تو پھر کیا ہو سکتا ہے، جناب وہب اکیلے کب تک مقابلہ کرتے ہیں. بالآخر وہب قلبی شہید کر دیے گئے. جب وہب قلبی شہید کر دیے گئے تو ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے جناب وہب کے سر کو تن سے جدا کرا اور اس کے بعد ماں کی طرف پھینک دیا. ماں کھڑی بھی دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے بیٹے کا سر موجود ہے، وہ بیٹا جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، جس کی بیوی ساتھ کھڑی ہے. آپ سوچیں کیا منظر اور کیا کیفیت ہوگی. کوئی شاعر اگر اس پر شاعری کرنا چاہے، کوئی مرثیہ کہنا چاہے، کوئی ذاکر اس کو بیان کرنا چاہے ماں کے جذبات کو، احساسات کو، تو کس طرح بیان کرے گا، کتنے دردناک مناظر بیان کی جا سکتے ہیں. لیکن جو جس وجہ سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جس ماں کی آپ ترجمانی کرنا چاہتے ہیں اس کے مقام اور مرتبے اور معرفت اور ایمان کو سمجھیں. یہ کربلا کی ماں ہے، یہ عام ماں نہیں ہے. وہب قلبی کی ماں آگے بڑھتی ہے، بیٹے کے سر کو اٹھاتی ہے، بوسہ دیتی ہے، پھر کہتی ہے کہ جو کچھ ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، اور یہ کہہ کے سر واپس پھینک دیتی ہے دشمن کی طرف. اس زور سے پھینکتی ہے کہ جس شخص کو وہ سر جا کے ٹکراتا ہے وہ وہیں گر جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کربلا کی ماں ہے. اس ماں کے احساسات، اس ماں کے جذبات، اس ماں کے حسرتوں اور آرزوں اور امنگوں کی ترجمانی اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح عام ماؤں کی ہوتی ہے کہ وہ سر پیٹنے لگیں، پچھاڑے کھانے لگیں، بال بکھیر دیے، تماچے مارنے لگیں. نہیں، یہ کربلا کی ماں ہے. بس دو چار جملے صرف اور عرض کروں. ایک اور ماں کا تذکرہ، چونکہ کئی لوگوں کا تذکرہ ایسا آیا جو موت سے نہیں ڈرتے. ایک ایسا بچہ کربلا میں ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کیا چیز ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ تیر کھا کے مسکرانا چاہیے یا رونا چاہیے. وہ بھی میدان میں آتا ہے اور حسین اپنے ہاتھوں میں لے کر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی پلا دو. اور یہ ایک ایسی اتمام حجت ہے کہ دشمن پر اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز. اور لوگ کہتے ہیں حسین صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے، ہمیں اس کو پانی پلا دینا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہیں. جب آپ نے سنا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود پانی پینا چاہتے ہیں، آپ نے کہا تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ میں اس بچے کے بہانے خود پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیتا ہوں، خود آ کے اس کو پانی پلا دو. اللہ اکبر. وہ کیفیت تھی کہ لشکر منہ پھیر پھیر کے رو رہا تھا. عمر سعد کو خوف ہوا، شمر کو خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو لشکر میں بغاوت ہو جائے. ایک مرتبہ ہرملہ سے کہتا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. اور ہرملہ نے وہ تیر جوڑا، جو تین پھلوں کا تیر جو وحشی درندوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ایک مرتبہ جب تیر چلا تو روایت کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ فضوبہ طفل من الازن الى الازن، یہ نندا سا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اللہ اکبر. اور کربلا کا سخت ترین امتحان اگر سید الشہدا نے کوئی دیا ہے تو علی اصغر کی شہادت سے بھی بڑا امتحان، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس ننھے سے بچے کے لاشے کو اس کی ماں کے حوالے کرنا ہے. اور جب ماں کے سامنے لے کر آئے، ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے ایک مرتبہ دیکھا، یہ بھی کربلا کی ماں ہے نا، یہ بھی کربلا کی ماں ہے، یہ احتجاج نہیں کرتی ہے، یہ شکایت نہیں کرتی ہے، یہ حسین کو شرمندہ نہیں کرتی ہے، لیکن ماں ضرور ہے. ایک جملہ کہتی ہے، کہتی امسل کا یونہر، میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں. اللہ لعنۃ اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مومنین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما، اس ادارے کو ترقی اور برکت عطا فرما. جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، زحمتیں کر رہے ہیں، ان کی زحمتوں کو قبول فرما. ان تمام بچوں کو سعادت مند اور مومن بنا. بار الہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.